कोई तो है जो निजाम हस्ती चला
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقرها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم فضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. اور یاد کرو جب کہا تم نے اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک ہی قسم کے کھانے پر، سو ہمارے لیے اپنے رب کے حضور دعا فرمائیے کہ وہ زمین کی اگائی گئی چیزوں میں سے ہمارے لیے نکالے، سبزیوں میں سے اور ککڑی سے اور گھیوں سے اور مسور سے اور پیاز سے. فرمایا کیا تم تبدیل کرتے ہو اس چیز کو جو ادنا ہے اور بے قیمت بدلے اس چیز کے جو خیر ہی خیر ہے. سو اترو شہر میں اور بے شک تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے مانگا، یوں تھوپ دی گئی ان پر ذلت اور مسکنت اور وہ اللہ کے غضب میں لوٹے. یہ اس لیے تھا کہ وہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے. یہ اس لیے تھا کہ انہیں نافرمانی کی اور وہ زیادتی کرتے تھے. قرآن حکیم فرقان مجید کی جو آئے مقدسہ ترجمہ کے ساتھ تلاوت کی گئی، یا اے کریمہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک باب کھولتی ہے جب وہ لوگ تی کے ریگستان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مقیم تھے. اگرچہ ان کا قیام ایک آزمائش اور ایک امتحان تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین کی طرف سے روحانی اور مادی نعمتوں کی ان پر برسات ہو رہی تھی. روحانی نعمتیں تورات قانون کی صورت میں اور موسیٰ علیہ السلام کی قیادت ان کی تربیت کے لیے، اور مادی نعمتیں پانی کی طلب ہوئی تو پتھروں سے جھرنے پھوٹے، چشمے نکلے اور نہریں بہنے لگیں، اور غذا کی ضرورت محسوس ہوئی تو اللہ رب العالمین نے من اور سلوہ کا بندوبست کیا، اور اللہ تعالی کی طرف سے ان نعمتوں کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے، لیکن وہ ایک ہی ماحول پر شاید قناعت نہ کر سکے اور بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور جب کہا تم نے کہ اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے ایک ہی قسم کے کھانے پر۔ ناظرین، یہاں نظم الدرر فی تناسب الآیات والصور کا مؤلف لکھتا ہے کہ یہ یا موسیٰ کہنا اس میں ادب کا عنصر شامل نہیں تھا، ان کی ندا اور ان کا کہنا اے موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر، یہ تعظیم سے خالی تھا، اس لیے کہ قرآن حکیم فرقان مجید جو ادب دیتا ہے اپنے ماننے والوں کو، یا انبیاء علیہ السلام کی تاریخ جو ادب سکھاتی ہے، اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کرتے تو تعظیم کے سیغوں سے یا نبی اللہ کہتے یا رسول اللہ کہتے۔ قرآن حکیم فرقان مجید کے وہ محل مطالعہ سے خالی نہ ہوں گے جہاں آپ محسوس کریں گے کہ رسول کریم علیہ تحیت و ثنا کے لیے مخاطب کے سیغے استعمال ہوئے، کہیں یا ایہا المزمل، کہیں یا ایہا المدثر، کہیں یاسین، یہ سب بارگاہ نبوت کی تعظیم کی عکاسی کرتے ہیں، گویا اس آیہ کریمہ کا پہلا محل بے ادبی کا قلعہ کما کرنا ہے اور قاری قرآن کے دل میں ادب کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا مسئلہ غور و فکر کا تقاضا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے بارگاہ نبوت میں یہ عرض کی تھی کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر قناعت نہیں کر سکتے، قرآن مجید نے طعام واحد کہہ کر کے اس کا ذکر کیا، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہیں کھانے کے لیے تو ایک چیز نہیں ملتی تھی، انہیں من ملتا، انہیں سلوہ ملتا، لیکن ان دونوں کو ان لوگوں نے ایک ہی کھانا قرار دیا۔ اس پر مفسرین نے جو کچھ لکھا وہ بھی قابل ملاحظہ ہے۔ ابو خیان اندلسی علیہ رحمہ نے البحر المحیط کے اندر متعدد اقوال نقل کیے ہیں کہ دو کھانوں کو ایک قرار دینے کا فلسفہ اور حکمت کیا تھی، من جملہ ان باتوں میں سے ایک یہ تھی کہ یا تو طعام واحد لفظ استعمال ہوا تو واحد اس کی صفت لائی گئی تو اس لیے اس کو واحد کہا گیا، یا پھر یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ ترکیب مضاف مضاف الیہ کی ہو اور معنی یہ ہو کہ یہ ایک ہی اللہ کی طرف سے تھے، ایک ہی منعم کی طرف سے تھے، اگرچہ نعمتیں متعدد تھیں لیکن دینے والا ایک تھا۔ یا یہ بھی ابو خیان اندلسی نے کہا کہ وہ من اور سلوہ علیحدہ علیحدہ نہیں کھاتے تھے بلکہ دونوں کو ملا کر کھاتے اور وہ ایک ہی رنگ کی خوراک بن جاتی، اس لیے اس کو طعام واحد سے تعبیر کیا گیا۔ یا پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان لوگوں کو پہلے من دیا گیا تھا اور بعد میں ان کو سلوہ دیا گیا، یعنی ایک کے انقطاع کے بعد دوسری نعمت، تو اللہ رب العالمین نے اس انقطاع کی وجہ سے اس کو ایک ہی طعام سے تعبیر کیا۔ یا یہ بھی کہا گیا کہ ایک میں ذائقہ تھا اور دوسرے کے اندر خوشبو تھی۔ یہ ہیں وہ باتیں جنہیں ابو خیان اندلسی نے نقل کیا ہے۔ ان قومود تو یہ ہے کہ ذہن کو اور دل کو اللہ رب العالمین کی نعمت پر شکر ادا کرنے پر مائل کیا جائے۔ ارشاد باری، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضِ، تیسری بات جو غور و فکر کا تقاضا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور ان سے عرض کی کہ آپ دعا فرمائیں ربا کا اپنے رب سے، رب تو سب کا رب ہے، زمین کا رب، آسمان کا رب، چرند و پرند کا رب، جن و انس کا رب، اللہ پروردگار ہے اور ساری کائنات کا پروردگار ہے، ہر ایک اسی سے فائدہ لے رہا ہے، ہر ایک کی ضرورت اسی کی طرف سے پوری کی جاتی ہے، لیکن یہاں انداز اور اسلوب دلچسپی رکھتا ہے کہ وہ لوگ باوجود اس کے کہ وہ بھی اللہ کو رب مانتے تھے اور اللہ سے دعا مانگ سکتے تھے اور اللہ سے مانگنا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن وہ لوگ پیغمبر کی بارگاہ میں آئے اور پیغمبر کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگے فادعوا لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض، آپ دعا فرمائیے ہمارے لیے اپنے پروردگار کے حضور. اس پر البحر المحیط کے اندر ابو خیان اندلسی نے بھی یہی کہا، اس لیے کہ ان کا اعتقاد تھا کہ انبیاء علیہ السلام قرب میں ان سے زیادہ بلند ہیں، اللہ رب العالمین کا قرب رکھتے ہیں، اس لیے اجابت دعوت بھی مقرب کی زیادہ ہوتی ہے. اس لیے ان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ دعا فرمائیے. یہ احساس پیدا کرنا اپنے لیے کہ میں کچھ نہیں ہوں، اور اگر کوئی آدمی نیک نظر آئے تو نیک آدمی سے یہ کہہ دینا کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں، یہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان کے منافی نہیں ہے، اور اس کی مثالیں قرآن حکیم میں جا بجا آپ کو ملیں گی، جیسا کہ آپ یہاں محسوس فرما رہے ہیں. گویا بڑا معصوم سا جملہ ہے جو لوگ اپنی زبانوں پر ادا کر دیتے ہیں کہ جی ہم ڈائریکٹلی اللہ رب العالمین کو مانتے ہیں. بلا شبہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگنا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن قرآن حکیم جو ادب سے کہتا ہے وہ ادب یہ ہے کہ نیک لوگوں کو نیک جانا جائے اور ان کی نیکی کا اعتراف کیا جائے، خصوصاً انبیاء علیہ السلام کے وسیلے کی نفی نہ کی جائے. یہ بات قرآن حکیم کی آیت کے اس ٹکڑے کے ساتھ جوڑ کر سمجھنے میں کتنی دلچسپیاں پیدا کرتی ہے. فادعوا لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض، دعا جو کی وہ یہ تھی کہ اے موسیٰ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں وہ کچھ دے جو زمین اگاتی ہے، یعنی سبزیاں طرح طرح کی نو بنو، اور اسی طرح ککڑی، اور اسی طرح فوم، گیہوں، مسور اور پیاز وغیرہ. یہاں ایک لفظ فوم، چونکہ تفسیری لحاظ سے متعدد المعنی ہے، اس لیے تھوڑی سی وضاحت اس کی ضروری ہے کہ فوم کا معنی کیا ہے. اس لیے کہ آپ مختلف تراجم کے اندر دیکھیں گے کہ مختلف معانی اختیار کیے گئے ہیں. تو فوم کیا ہے؟ اس پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، آپ نے اس کا معنی کیا تھا لہسن. اور اسی طرح بعض احباب جو کہ مجاہد کے شاگرد تھے انہوں نے اس کا معنی کیا تھا کہ گیہوں ہوتا ہے. اور اسی طرح ایک تیسرا قول بھی اختیار کیا گیا کہ اس سے مراد سارے بیج ہیں، ہر قسم کے بیج. اور یہ بھی معنی اختیار کیا گیا کہ اس سے پکی ہوئی روٹی مراد لی گئی ہے. اور بعض لوگوں نے چنا کا بھی معنی کیا ہے، لیکن زیادہ تر مفسرین نے اس کا معنی یوں ہی سے کیا. اب ان لوگوں نے جو طلب کی تھی وہ یہ تھی کہ جن چیزوں کو زمین اگاتی ہے ہمارے لیے وہ نعمتیں دی جائیں. آگے فرمایا قالا، یہ قالا کا قائل کون ہے؟ بعض مفسرین نے کہا کہ اللہ تعالی، بعض نے کہا کہ نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور اگر اس کو یوں کہا جائے کہ پیغمبر کا کہنا خدا کے کہنے سے جدا نہیں ہوتا، اسی لیے قولا مفرد صیغہ استعمال کیا گیا، گویا مفہوم یہ سمجھا جائے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اور منشاء خداوندی کا اظہار جناب موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ہوا. اور فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم تبدیل کرتے ہو اس چیز کو جو ادنا ہے، بے قیمت ہے، اس چیز کے بدلے میں جو خیر ہی خیر ہے. ناظرین, یہاں پھر ایک بار قرآن حکیم کا یہ محل ہم کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ جس چیز کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ ادنا ہے, یا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ ادنا ہے, بے قیمت ہے, اور ایک چیز ایسی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ اعلیٰ ہے. سوال یہ ہے کہ کیا سبزیاں مانگنا, کیا پیاز مانگنا, گھیو کی طلب کرنا, کیا یہ خیر نہیں ہے؟ یا اگر یہ خیر ہے تو پھر اس کے مقابلہ میں وہ کیا خیر تھا جس کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم اس خیر کو چھوڑ کر کے ایک ادنا اور بے قیمت چیز کی طرف بڑھ رہے ہو؟ اس پر مفسرین کے متعدد اقوال ہیں. کہا گیا ہے کہ من اور سلوہ کیونکہ نہایت لذیذ خوراکیں تھیں, بہت عمدہ غذائیں تھیں, اور اس کے مقابلے میں جو پیاز, لہسن, گھیو یا مسور ہے, ان کے اندر غذائیت یا منفعت وہ نہیں تھی جو اللہ رب العالمین نے من اور سلوہ میں رکھی تھی. تو اللہ رب العالمین نے ایک کی منفعت کی طرف اشارہ کیا اور دوسرے کی غذائیت میں کمی کی طرف اشارہ کیا کہ تم کیسی قوم ہو کہ جو اعلیٰ دے کر کے تم ادنا کی خواہش کر رہے ہو. اور یا پھر دوسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ وادی عتی کے اندر اس قوم کو پیغمبر کی قیادت میسر تھی, صبح شام ان کی روحانی تربیت ہو رہی تھی, اور روحانی تربیت میں تورات پر عمل کا سلیقہ سکھایا جا رہا تھا, اور اس ماحول سے واپس لوٹنے کا مطلب وہ کاشتکارانہ زندگی یا دنیا کی نعمتوں کی زندگی جن میں روحانی محرومیاں ہوں وہ کسی بھی صورت میں خیر نہیں ہو سکتی تھی. اللہ رب العالمین نے فرمایا تم اس اعلیٰ اور بالا ماحول کو چھوڑ کر تم اس ماحول اور صحبت کی طرف جا رہے ہو جس میں یہ روحانی منفعتیں نہیں ہیں. قرآن حکیم کی اسی آیہ کریمہ پر مفسرین نے ایک تیسرا پہلو بھی اختیار کیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو چیز اللہ تعالی کی طرف سے دی جائے اور اللہ کا حکم ہو اس کے کرنے میں ثواب ہوتا ہے, اور جو چیز مرضی سے کی جائے اس میں ثواب نہیں ہوتا. تو اپنی مرضی سے شہروں میں اترنا, کھیتی باڑی کرنا, کاشتکاری کرنا, اور سبزیاں کمانا, کھانا, گھیو حاصل کرنا, کھانا, ان سب میں اپنی مرضی ہے, اور من اور سلوہ کے کھانے میں اللہ کا حکم تھا, اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل میں ثواب تھا اور اس میں ثواب نہیں تھا. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم ان چیزوں کو چھوڑ رہے ہو جن کے کرنے میں ثواب ہوتا ہے, اور ان چیزوں کی طرف بڑھ رہے ہو جن میں ثواب نہیں ہے. الغرض یہ مختلف پہلو ہیں جن کی طرف اشارہ کیا گیا. ناظرین, یہاں میں رک کر یہ کہنا چاہوں گا کہ قرآن حکیم کی آغوش سے بہت سارے علوم پھوٹے, فنون نکلے, جنہوں نے مہد انسانیت کو مالا مال کیا, اور آج انسانیت کا چہرہ بارونق نظر آ رہا ہے اور اس کی زندگی میں شان و شوکت نظر آ رہی ہے. اس میں قرآن حکیم کے فیضان کا بڑا حصہ ہے. جہاں بہت سارے علوم اور فنون سے قرآن مجید نے مالا مال کیا, وہاں علم ترجیحات بھی ایک علم ہے جو قرآن حکیم نے دیا اور دے رہا ہے, لیکن بدقسمتی سے مسلمان اس علم کی طرف بہت کم توجہ کرنے والے بنے. علم ترجیحات یہ ہے کہ کس کام کو کس وقت کرنا ہے اور کس چیز کو کس وقت اختیار کرنا ہے. آپ دیکھیں مظاہر کائنات کے اندر بھی ہر بیج ہر موسم میں نہیں بویا جاتا, اور قیمتی سے قیمتی بیج بھی ہو تو اس کے لیے موسم کا صحیح انتخاب نہ ہو تو وہ کبھی اچھی فصل اس سے پیدا نہیں ہوتی. بین ہی قرآن مجید کا یہ محل ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر طے کریں کہ ہمارے لیے کون سی چیز اعلیٰ ہے, کون سی ادنا ہے, کس وقت کوئی چیز بہتر ہے اور کس وقت کوئی چیز بہتر نہیں ہے. ایک وقت ایک چیز کا کرنا وہ اعلیٰ ہوتا ہے اور دوسرے وقت اسی چیز کا کرنا اعلیٰ نہیں رہتا, ادنا بن جاتا ہے. آپ پیغمبروں کی زندگی کا مطالعہ کریں, خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مقدسہ کا, اسوہ حسنہ کا اور سیرت طیبہ کا. آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی زندگی میں منصوبہ بندی ہے, ہر کام کے لیے ایک وقت معین ہے, آپ نہ اس سے آگے نہ پیچھے. یہاں تک کہ مکی زندگی کے جلوے اور ہیں اور مدنی زندگی کے جلوے اور ہیں. اگر یہ نظم مسلمانوں کی زندگی میں آ جائے اور وہ ترجیحات کو پہچان لیں کہ ہم نے کس کام کو کس وقت کرنا ہے, تو ان کی زندگی سراپا حسن بن سکتی ہے. یہ قرآن مجید کا چھوٹا سا جملہ انسانی زندگی کو منظم کرنے کے لیے مہمیز لگا رہا ہے. قال اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر, اس قوم کو کہا گیا کہ تم اعلی چیز کے بدلے میں تم ادنا اختیار کر رہے ہو. اے بتو مصرن فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ, اترو تم شہر میں مصر میں, بے شک تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے مانگا. قوم کے سوال کا جواب, ان کی خواہش کی تکمیل, ان کی محرومی یا ان کی خوش قسمتی, قرآن مجید کا یہ محل غور و فکر کا تقاضا کرتا ہے. مانگا انہوں نے خود کہ ہمیں یہ اور یہ نعمتیں چاہیے, اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کیا تم ادنا کے پیچھے بھاگ رہے ہو, اور چلو تم شہر میں اتر جاؤ. اب اس مصر سے مراد کیا ہے؟ ایک بات ذہن میں رہے کہ مصر بالکل مدینہ لفظ کی طرح اس سے مراد ہوتی ہے شہر. یہ عام شہر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اس سے مراد مخصوص ملک بھی ہے, جس کو ایجپٹ ہم کہتے ہیں, یا اس زمانے میں جہاں فرعون کی سلطنت تھی. یہاں مصر سے مراد کیا ہے؟ کیا وہ فرعون کی سلطنت جہاں سے بنی اسرائیل آئے تھے؟ مفسرین کے ایک طبقہ نے یہ مفہوم بھی اخذ کیا ہے کہ قرآن مجید نے بطور فہمائش ان سے یہ کہا کہ جہاں سے تم آئے تھے وہیں تم واپس چلے جاؤ. لیکن قرآن حکیم کے دوسرے محل اور دوسری آیات کے مطابق ایسا نظر نہیں آتا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ ادخل الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم. یہ آیہ کریمہ بتاتی ہے کہ اس سے مراد مصر نہیں ہے جہاں فرعون کی سلطنت تھی, اور ایک دوسرا مفہوم یہ کہا گیا کہ اس سے مراد وہ شہر تھا جس کا وعدہ ان سے لیا گیا تھا کہ جاؤ تم داخل ہو اور امالکہ کو نکالو اور تم اس پر قابض ہو, اس لیے کہ یہ تمہارا آبائی وطن ہے. مفسرین کا خیال یہ ہے کہ ایسا بھی ممکن نہیں ہے, اس لیے کہ قرآن حکیم کی ایک آیہ کریمہ کہتی ہے فَإِنْ لَهَا مُحَرِّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيئُونَ فِي الْأَرْضِ, یعنی چالیس سال کے لیے تو پابند تھے وہ اس وادی تیہ میں رہنے کے, اس لیے اس سے مراد وہ ارض مقدس نہیں ہو سکتی. مفسرین نے جو تیسری بات لکھی ہے وہ قرین محل دکھائی دیتی ہے کہ اس سے مراد عام شہر تھا, یعنی ان سے کہا گیا کہ جاؤ شہروں میں اترو, بیابانوں کو چھوڑو, اور جو تم نے سوال کیا ہے تمہیں وہ نعمت دی جاتی ہے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ, اور تونپ دی گئی ان پر ذلت اور مسکنت. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ, اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. یہاں ان کی قومی سماجی اور ملی زندگی کے جرائم کو قرآن حکیم نے بیان کیا کہ وہ اللہ کی آیتوں کے منکر تھے, وہ اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے, وہ نافرمان تھے اور وہ زیادتیاں کرنے والے تھے. انہی جرائم کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے انہیں گرفتار کر لیا اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے اور ان پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی. بنی اسرائیل کی تاریخ کے یہ تھے وہ قصص یا پہلو جن کی طرف قرآن حکیم نے اس آیہ کریمہ میں اشارہ کیا ہے. ناظرین, اس آیہ کریمہ سے متعلق اگر ہمارے شرکائے درس میں سے کوئی توجہ دلانا چاہے تو کوشش کی جائے گی کہ ان کا اشکال رفع کیا جائے.
قبلہ شاہ صاحب, اس آیہ کریمہ میں یہود کے قتل کا تذکرہ ہوا جبکہ قرآن حکیم نے ایک دوسرے مقام پر یہ فرمایا کہ انا لننصر رسولنا, بے شک ہم رسولوں کی مدد کرتے ہیں. ایک اور مقام پر فرمایا کہ انہم لہم المنصورون, کہ بے شک وہ رسول مدد کیے گئے. تو کیا تضاد ہے, ذرا وضاحت فرما دیں.
انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ انبیاء علیہ السلام بھی سارے کے سارے ایسے نہیں تھے جنہیں جہاد کا حکم دیا گیا ہو. کچھ ایسے تھے جن کو جہاد کا حکم ملا اور کچھ ایسے تھے جن کو جہاد کا حکم نہ ملا. تو یہاں پر انبیاء علیہ السلام کے شہید ہونے کا ذکر, عام طور پر شہید انبیاء علیہ السلام وہی ہیں جنہیں جہاد کا حکم دیا گیا تھا, اور آپ نے جس طرف اشارہ کیا ان سے دوسرے انبیاء علیہ السلام کا طبقہ مراد ہے. یہ وہ جواب ہے جو مفسرین نے دیا. ایک اور طرف بھی خیال گزرتا ہے کہ اصل میں پیغمبروں کی زندگی میں پیغمبروں کی جانوں سے ان کا مقصد جو ہے وہ زیادہ بڑا ہوتا ہے, اور ہر عظیم المرتبت شخص کے نزدیک اس کی زندگی کا مقصد اس کی جان سے بڑا ہوا کرتا ہے. تو جہاں اللہ تعالیٰ کی مدد کا ذکر ہے وہاں انبیاء علیہ السلام کے مقصد کی مدد کا ذکر ہے, اور اللہ رب العالمین نے ان کے مقاصد کا پرچم کبھی بھی سرنگون نہیں ہونے دیا.
قبلہ شاہ جی صاحب, حدیث شریف میں ہے کہ دجال یہود میں سے ہوگا, اس کی ذرا وضاحت فرما دیجیے.
شاید آپ کا سوال یہ ہے کہ قرآن حکیم کی اس آیت میں ذکر یہ کیا گیا ہے کہ یہود پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی ہے, اور حدیث چلی میں آیا کہ دجال جو ہے وہ یہود میں سے ہوگا, تو اس کی کمبینیشن کیا ہے, مطابقت اس کی کیا ہے؟ تو میں کرنا چاہوں گا کہ دجال تو ایک ڈاکوں کی طرز کا سا انسان ہوگا, اس کی کوئی سلطنت نہیں ہوگی یا وہ کوئی حکومت قائم نہیں کرے گا, وہ تو دہشت گرد ہوگا, اور 40 دن صرف اور صرف اس کی دہشت کاریاں سامنے آئیں گی, بالآخر عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر وہ بھی ساری فرو ہو جائیں گی. اور یہ بھی کہ اگر ایک آدھ شخص ثابت بھی ہو جائے تو اس سے اس قوم کی عزت تھوڑی مراد لی جا سکتی ہے, نہ ہی دجال عزت کی علامت بن سکتا ہے. میں مثال دینا چاہوں گا کہ اگر ہندوستان کا فرما روا مسلمان ہو بھی جائے تو اس کا معنی تھوڑا ہی ہے کہ ہندوستان کے سارے مسلمانوں کی حکومت ہندوستان پر قائم ہے.
شاہ صاحب, آج کے اس درس میں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ, کہ یہودیوں پر جو ہے وہ ذلت ہوگی, لیکن یہ کیسی ذلت ہے کہ آج کل اسرائیل ایک طاقتور ریاست بنا ہوا ہے, اس بارے میں ذرا وضاحت فرما دیجیے.
اس پر مفسرین کرام نے اس آیت کو دو طرح سمجھا ہے. ایک تو ذہن میں یہ لے جائے کہ اس سے مراد کون سے یہود ہیں. تمہارے مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد وہ یہود ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی تھی, قرآن مجید میں کہا کہ ان پر ذلت تھوپ دی گئی ہے. اور اگر اس کو عمومی معنوں میں لیا بھی جائے کہ یہود پر ذلت اور مسکنت ہر دور میں تھوپ دی گئی ہے, تو دراصل عزت اور ذلت کے معیار جو ہیں مسلمہ ان کا مطالعہ کرنا ہوگا کہ چھوٹی سی ریاست اسرائیل کی اگر وہ قوت میں نظر آتی ہے تو آپ کو دیکھنا ہی ہوگا کہ اس کی پشت پناہی کون کر رہا ہے. تو کبھی کسی زمانے میں بھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ عیسائیوں کی مدد کے بغیر یہودیوں نے کوئی کام کیا ہوگا. آج یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ کر رہے ہیں, دراصل اس قوت کو دیکھا جائے جن کی انگلیوں کے اشارے پر یہود سب کچھ کر رہے ہیں. ناظرین, اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید کی عبرتوں سے استفادہ کرنے کی توفیق دے, اور جو عزم اور جو کردار قرآن حکیم ہم میں پیدا کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کردار کی روشنی ہم کو عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
اب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا, یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا, محروم رہ نہ جائے کل یہ غلام تیرا, یا رب ہے بخش دینا بندے